چار ہی تو کام کرنے، ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے، مونچھیں برابر کر لیں، مونچھ میں عزت نہیں، عزت تو رب العزت کے پاس ہے، ہمارے عزت فرماتے تھے گے. عزت رب العزت کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے عزت، نہ مخلوق کے ہاتھ میں رزق ہے، نہ مخلوق کے ہاتھ میں صحت ہے، نہ مخلوق کے ہاتھ میں اولاد ہے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. قبروں پہ جانا، قوالیاں کرنا، اور اب تو موسیقی کے ساتھ اللہ اور رسول کا نام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. اور وہی دیکھو، وعلیکم السلام، جب دین کی بات ہو رہی ہو خاموشی سے آ کے بیٹھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سلام نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ جاؤ. تو قبروں پہ جانا، عرس کرنا، شیطان نے ایسی چیزوں میں لگا دیا ہے کہ توفیق توبہ بھی نہیں ہے. گناہ کا کام ثواب سمجھ کے کرنا، کوئی سمجھاؤ تو کان بند کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں. حالانکہ قرآن پاک موجود، حدیث مبارکہ موجود، صحابہ کے اعمال موجود، مگر افسوس ہے جہالت پر کہ جہالت کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. جہالت اور بے وقوفی اللہ کا عذاب ہے، پناہ مانگنی چاہیے اس سے کہ اللہ تعالیٰ جہالت سے اور بے وقوفی سے پناہ عطا فرمائے، بچائے ہم سب کو. تو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے، اس میں چوری نہ ہو، کٹنگ نہ ہو، سیٹنگ نہ ہو، جب تک ایک مٹھی نہ ہو جائے. ایک مٹھی کے بعد اس کو اپنا ہاتھ سے، داڑھی کو اپنے ہاتھ میں لے کے جو فاضل ہو وہ کاٹ لے، اور اس کو اچھا خوبصورت کر کے رکھے، تیل لگائے، کنگھی کرے. تو ایک مٹھی سے کم نہ کترائے ایک چاول بھی، یہاں سے کنپٹیوں سے، کہ اوپر اگر کنپٹی کا نچلا حصہ جو ہے جہاں سے جبڑا شروع ہو رہا ہے، سب داڑھی کے بال ہیں، داڑھی میں شامل ہے. ایک مٹھی ہونی چاہیے، ایک مٹھی. اور بہت بڑی بھی داڑھی رکھنا ٹھیک نہیں ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ جب داڑھی عمرہ کرتے تھے تو داڑھی کو مٹھی میں لے کر پھر کاٹ لیتے تھے فاضل، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، وفر اللحا ہے بخاری شریف میں، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ. بعض لوگ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیتے ہیں، کہتے یہی کافی ہے. اگر کوئی آدمی 10,000 کما رہا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھئی تم ہمارے پاس آ جاؤ، 20,000 دیں گے، کوئی ہے کہنے والا کہ ہمیں 10 ہی کافی ہے، ہمیں نہیں چاہیے 20؟ کوئی نہیں کہے گا. مگر یہ دین کی باتوں میں پتہ نہیں کہاں سے یہ جہالت کی باتیں ٹھوس دیتے ہیں اور اس کو دلیل بنا لیتے ہیں، سنی سنائی کو دلیل بنا لیتے ہیں اور لکھی ہوئی بات کو منع کر دیتے ہیں. یہ سنتے ہی نہیں ہیں، وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، جہاں حق بات ہوتی ہے وہاں جاتے ہی نہیں. کیا اگر حق بات معلوم ہو گئی تو عمل کرنا پڑے گا. اتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ اگر صحیح بات معلوم ہو جائے تو عمل کرنا چاہیے. یہی تکبر کی علامت ہے کہ حق بات کا انکار، الکبر بطر الحق وغمت الناس، حق بات کا انکار کرنا. جو کتاب میں دیکھ رہے ہیں، قرآن میں دیکھ رہے ہیں ایک چیز، کوئی آدمی بھلی بات کر رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانیں گے، اڑے ہوئے ہیں تکبر میں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. حدیث پاک میں ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو ایک مٹھی داڑھی ہے، مونچھیں جو ہے بالکل باریک کترا لے، سب سے اچھا افضل درجہ. کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا اپنے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ گناہ سے بچنے کا غم اور اس کی لذت، اور شریعت پر چلنے کا مجاہدہ اور اس کی لذت، اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑنا، اللہ کے لیے غم اٹھانا، یہ لذت جنت میں بھی نہیں ہوگی. یہ لذت ایسی ہے کہ جس کی لذت کی حسرت جنت میں ہوگی، حسرت ہوگی. وہاں ویسے کوئی حسرت نہیں، یہ حسرت ہوگی. جیسے شہید ہے، اللہ اس سے پوچھیں گے کہ ساری کوئی کمی ہے تمہیں، یا جنت میں اتنی نعمتیں ہیں، جو چاہو تمہیں حاصل ہے. کہے گا کہ اللہ، آپ کے راستے میں جان دینے کی لذت نہیں ہے. جو لذت اس کو اللہ کے راستے میں، یا نفس کی جان نکلتی ہے گناہ سے بچنے میں، نفس کی جان نکلتی ہے. تو یہ نفس کی جان دینا ہمیں مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اگر آج نفس کو مٹایا نہیں، نفس کی جان نہیں نکالی، کل حسرت کرو گے، رو گے، اور کل کوئی فائدہ نہ ہوگا رونے کا. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ، وہاں عمل نہیں ہے. مرنے کے بعد اگر کوئی شخص چاہے کہ ہم تہجد پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا غم اٹھائیں، کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی نہیں. مارک بند ہوئی، رجسٹر بند. تو اب جو ہے، جو دنیا میں کما لیا تھا وہ مل جائے گا وہاں. ضائع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو، اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں. پوری پوری وہاں سب چیز موجود ملے گی، لیکن کیا ہوگا، خدا نخواستہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو نیکیاں پھر کام نہیں آئیں گی. گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا تو کیا فیصلہ ہوگا، خدا نخواستہ. اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، کافروں کو بھی اللہ ہدایت دے دے. تو جہنم جتنی ہو سکے یہاں پر اللہ پر فدا ہو جاؤ، پورے پورے اللہ کے ہو جاؤ، شیطان کے نہ بنو، یہ 1% بھی شیطان کے نہ بنو. اپنے پوری کی پوری جان لگا دو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بس ایک مرتبہ ہے زندگی، دوبارہ تو ملنی نہیں. پھر ہمیشہ ہمیشہ کی عیش ہے، ہمیشہ کا آرام ہے، ہمیشہ کی. حکیم الامت نے لکھا، جنت کیا ہے؟ چھوٹی سی خدائی ہے. خدائی یہ تو خدائی کے اوصاف میں سے ہے نا، کہ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں. ان کے ارادے کو تخلف محال ہے، انہوں نے ارادہ کیا وہ چیز ہو جاتی ہے. تو وہ یہ اختیار بندے کو جنت میں دے دیا جائے گا کہ یہ تمہاری خدائی ہے، اس میں جو چاہو کرو، تم مزے کرو، عیش کرو. یہاں سے کہیں زیادہ رنگینیاں جنت میں ہیں. یہاں تو گناہوں کی لذت ہے، گناہ ہے، اور اس سے بے چینی اور عذاب لازم ہے. اور جنت میں جو ہے وہ کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور ہر قسم کی لذت وہاں موجود ہے. جتنی لذتیں دنیا میں ہیں اس سے کروڑ ہا گنا لذتیں جنت میں ہیں. تھوڑے دن کی بات ہے، صبر کی بات ہے. اللہ اور رسول کی باتوں پہ بھروسہ کریں کہ اللہ اور رسول نے جو فرما دیا تو اس کی اطاعت میں فائدہ ہے، اور اسی کی اطاعت میں فائدہ ہے. باقی ہر راستہ نقصان کی طرف جاتا ہے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. تو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے، یہاں سے سیٹنگ نہ کرائیں. یہ پوری داڑھی کو شیروں کی طرح رکھو، ایک مٹھی رکھو، دائیں طرف، بائیں طرف، تھوڑی کے نیچے سے. تھوڑی کو ہاتھ میں نہ لو، تھوڑی کو الگ کر دو، مائنس ٹھڈی، مٹھی مائنس ٹھڈی. اس کو مائنس کر کے پھر کاٹو، اور یہ جگہ بھی صاف نہ کرو. یہ جگہ سب داڑھی کا ہے حصہ، جبڑا جہاں سے ہے، درمیانی حصہ اس کا، اس کا نچلا حصہ سب داڑھی میں شامل ہے. کیا فائدہ ہے ادھر سے چوری کرنا، ادھر سے چوری کرنا. کہتے ہیں چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. ایسی داڑھی کا جو چور ہوتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے لیکن ہیرا پھیری کرتا رہتا ہے. کبھی یہاں سے چھوٹا کر لیا، کہیں یہاں سے چھوٹا کر لیا. اور نیت یہ ہوتی ہے، ارادے یہ ہوتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے مسٹر بھی بن جائیں، ذرا زمانے کے ساتھ بھی چل لیں. جتنا زمانے، جتنا حصہ بھی زمانے کے ساتھ چلو گے، سب نقصان، خسارہ ہے تمہارا، خسارہ. خدا تعالیٰ سے دوری ہے، تو کیا فائدہ نقصان میں رہنے کا. چوریاں کرنے سے کیا فائدہ، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ ایک شخص جو ہے وہ چھپ کے خضاب لگا رہے تھے کہ داڑھی میں کالا خضاب منع ہے، کالا خضاب مردوں کے لیے منع ہے سر میں داڑھی میں لگانا، وہ خضاب لگا رہے تھے۔ اکبر الہ آبادی نے دیکھ لیا، ان کے دوست ہیں، کہنے لگے کہ مصروف ہیں جناب، یہ کس بندوبست میں ہے، اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں، اب بڑھاپے میں جو ہے خضاب لگا لگا کے اپنے آپ کو جوان سمجھ رہے ہیں شیشے میں دیکھ دیکھ کے، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں شیشے میں دیکھ دیکھ کے تصور میں اپنے آپ کو کچھ بنا لیتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں، ایسے ہی ہے شیشے میں دیکھ کے جو ہے اپنے آپ کو باہر۔ داڑھی جب رکھنا شروع کرو شیشہ مت دیکھو، یہ مت دیکھو کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، پھر شیطان تمہاری وہ نوک پلک دکھائے گا کہ دیکھو ذرا ایسا کرو، تھوڑا سا یہاں سے ٹھیک کر لو، دیکھو ذرا سا ایسا کرو، داڑھی تو رکھ لیے تم نے، یہاں سے ذرا سا اگر صاف کر لے تو کیا حرج ہے۔ یہ کرتے کرتے جو ہے وہ پرکٹی ہو جاتی ہے، پرکٹی جیسے طوطے کے پر کاٹ دیتے ہیں، پرکٹی داڑھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چوریاں مت کرو، خدا تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، جب ایک مسئلہ معلوم ہو گیا اس میں چوری نہیں کرو، خدا تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ ایک مٹھی سے داڑھی کم پر کترانا، ایک چاول بھی کم کترانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، چاروں اماموں کے نزدیک یہی مسئلہ ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، تو رکھ لو بھائی اب اللہ کا نام لے کے، اور چوری مت کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ میں یہاں سے تھوڑا سا سیٹنگ کر لوں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، شیخ کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے ہر چیز، جو انسان نہیں دیکھ سکتا وہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور حتیٰ کہ دلوں کی باتیں بھی وہ جانتا ہے، دلوں کے ارادے، دلوں کی چوریاں، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ ہاں تو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو وہ ہے نا قرآن پاک میں کیا بات میرے مستاذ صاحب نے بتایا کہ قد سمع اللہ قول اللتی تجادلوک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ کیا سن لیا اللہ نے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون جو ہے وہ مجادلہ کر رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی، ان کے شوہر نے زہار کر دیا، قسم کھا لی ان کے پاس نہ جانے کی، اس کو زہار کہتے ہیں جو مسئلہ ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول سے بحث کر رہی ہیں، ایک بحث کا وہ گستاخانہ انداز نہیں تھا، ایک یعنی سفارش کا سا انداز تھا، رو رہی تھی وہ کہ آپ مجھے جو ہے اس نے لٹکا دیا، نہ میں ادھر کی نہ ادھر کی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، فرمایا بھائی اس سلسلے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، خدا کا حکم نہیں معلوم ابھی تک۔ تو یہ بحث ہو رہی تھی، ابھی وہ شکایت کر رہی تھیں، شکوا کر رہی تھیں، وہ اتنی دیر میں یہ آیت نازل ہو گئی قد سمع اللہ قول اللتی، کہ وہ اس عورت کی اللہ نے سن لی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکوا کر رہی تھی، رو رہی تھی، میں بھی وہیں تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، اللہ سب سن رہے تھے، کیسے سننے والے ہیں وہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں ہے کہ انا ما عبدی من ذکرنی، کہ جیسے ہی یہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے انا جلیس من ذکرنی، کہ میں اس کا جلیس ہوتا ہوں، اسی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے، وہی موجود ہوتا ہوں میں، اور جب وہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے سب میں سنتا ہوں۔ تو چوری کا کیا فائدہ بھائی، خدا سے ڈرنا چاہیے، تو داڑھی کو چھوٹا مت کرو، جو مسئلہ ہے اس کے مطابق، اور مونچھوں کو بالکل برابر کر لو، فائدہ ہے اس میں، فائدے کی چیز کو جلدی لے لینا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے، زندگی زیادہ مہلت نہیں دیتی، جلدی جلدی اللہ کو راضی کر لیں ہم، جلدی جلدی۔ اور اگر بھائی نہیں مونڈی جاتی مونچھ، بہت آپ کو مونچھ سے پیار ہے، تو بھائی کم سے کم اتنا تو کرے کہ یہ کنارہ کھول لے، کیونکہ یہ کنارہ جو ڈھک جائے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند اور مکروہ ہے. فرمایا کہ جس نے لمبی مونچھ رکھی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اتنی بڑا تازیانہ ہے یہ کہ لمبی مونچھ اس کو نہیں کہتے ہیں، لمبی مونچھ اس کو کہتے ہیں جو لٹکتی ہے، سفید کنارے کے اوپر آ جاتا ہے بال. ایک لمحے کو بھی اللہ کی ناراضگی کی حالت میں نہ ہو، ایک لمحے کو بھی. معلوم نہیں کون سی گھڑی ہماری اور اللہ کی لکھی بھی ہو کہ چلو بھائی چھٹی، سب رجسٹر بند. اب جس حالت میں مرا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو خدا اور رسول کی ناراضگی کی حالت میں ایک سیکنڈ بھی نہ رہو، ایک سیکنڈ بھی، سیکنڈ کے ہزارویں حصے بھی نہ رہو. پناہ مانگو، اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں. اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ناراضگی سے جہنم سے بھی زیادہ پہلے پناہ مانگی ہے کہ اللہ آپ کی ناراضگی سے میں پناہ چاہتا ہوں، آپ کی رضا مانگتا ہوں اور پھر جنت مانگی، اور پھر آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور پھر دوزخ سے پناہ مانگی. تو ایک لمحے کو بھی اللہ کی ناراضگی کی حالت میں ہم مر رہے ہیں. شفاعت سے محرومی کتنا زبردست نقصان ہے. جس کی شفاعت نہیں ملے گی وہ جہنم میں جائے گا. یہاں کی آگ برداشت نہیں ہوتی، 70 گنا آگ کیسے برداشت کرے گا؟ سوچو تو صحیح بھائی، یہاں کا سانپ کا کاٹا مر جاتا ہے ان فانن، وہاں کے سانپ بچھو کا کیسے مقابلہ کرے گا، کیسے اس کو برداشت کرے گا؟ تو بھائی ڈرنا چاہیے اللہ سے، مونچھوں کو برابر کر لو، سب سے اچھا ہے. خدا تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور اس کا رسول خوش ہو جائے گا. اللہ اور رسول کو یہ ڈھولک اور باجے اور گانے کر کے ناراض کر رہے ہیں، عذاب مول لے رہے ہیں، بجائے اس کے خدا اور رسول کو راضی کرنے میں فائدہ ہے بھائی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں. اور صحابی نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ان الغنا رقیت الزنا، یہ گانا بجانا جو ہے یہ تو مقدمہ ہے زنا کا، اس سے زنا کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، زنا کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ غنا، یہ جو گانا بجانا ہے، یہ نفاق کو اگاتا ہے اس طرح جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے، ایسے نفاق پیدا ہوتا ہے. منافقانہ اعمال کا صدور ہونا شروع ہو جاتا ہے. منافق نہیں بنے گا لیکن اعمال منافقانہ شروع کر دے گا، اور خدا نخواستہ منافقت پہ بھی آ سکتا ہے. خطرناک راستہ ہے گانے بجانے، ٹی وی اور یہ ڈھول باجے اور یہ کیبل اور یہ موبائلوں میں گندگیاں. تھوڑے دن صبر کر لو بھائی، تھوڑے دن، اور اس کے بعد پھر ایشی ایش ہیں، سبھی کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا. مالا عین رات ملے گا، ولا اذن سمعت ملے گا، ولا خطر علی قلب بشر ملے گا. وہ ملے گا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، وہ ملے گا جو کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، اور وہ ملے گا جو کسی قلب پر کسی کو گمان بھی نہیں گزرا ہوگا کہ یہ بھی کچھ تفریح ہو سکتی ہے، یہ بھی کوئی عیش ہو سکتا ہے. ایسے ایسے نعمتیں ملیں گی. خدا کے وعدے پہ بھروسہ نہیں ہے. اتوار کو بھی میں پچھلی دفعہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک شخص سے کوئی آدمی گدھا مانگنے آیا کہ ہمیں گدھا تھوڑی دیر کے لیے دے دو، ضرورت ہے. اس نے کہا ہمارے پاس گدھا نہیں ہے. تو اتنی دیر میں اندر سے گدھے کی آواز آئی. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، اندر تو گدھا ہے. اس نے کہا تعجب ہے، تم انسان کی بات پہ اعتبار نہیں ہے، گدھے کی بات پہ اعتبار ہے. یہ سنایا تھا انہوں نے، گدھے کی بات کا اعتبار کر رہے ہو، انسان کی بات کا اعتبار نہیں. ہم لوگوں کا یہی حال ہو گیا ہے کہ خدا اور رسول کی باتوں پہ ہم ایمان نہیں لاتے. ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے ہیں. دل میں ایمان ہوگا تو اس کا اظہار ضرور ہوگا. اور دل میں جو چیز بھائی، برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے کہ نہیں؟ اگر لوٹے میں برتن میں ناپاک چیز ہوگی، پیشاب ہوگا، اس کو الٹو تو کیا نکلے گا؟ کیا گلاب نکلے گا؟ نہیں، پیشاب ہی نکلے گا نا. اور اگر لوٹے میں عرق گلاب ہوگا تو عرق گلاب نکلے گا. تو دل میں جیسا ایمان ہوگا اس کا اظہار ہوگا. اگر دل میں داڑھی ہوگی ضرور باہر نکلے گی. دل میں اگر ایمان ہوگا ضرور اس کا اظہار ہوگا، ضرور نماز پڑھے گا، ضرور گناہوں سے بچے گا، ضرور زکات دے گا، ضرور حج کرے گا، ضرور جہاد کرے گا، ہر کام کرے گا. تو لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اور خدا اور رسول کی باتوں پر ایمان نہیں ہے، اور جانوروں کی باتوں کا ہمیں بڑا خیال ہے. کون جانور؟ کافر. رجسٹرڈ جانور ہیں وہ، بلکہ اس سے بدتر رجسٹری ہے ان کی، کہ جب تک کفر کرتا رہے گا یہ جانور نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. سرکاری مہر لگی ہوئی ہے ان کے جانوروں کی. تو جانوروں کی باتوں کا ہمیں آج کل بہت تقلید کا شوق ہے. ان کے جیسے کپڑے پہنیں گے، ان کے جیسے سٹائل بنائیں گے، ننگے سر پھریں گے، ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں. چلو اگر توفیق بھی ہو گئی، حالانکہ کھوپڑی بھی گنجی ہے بھائی، تم کھوپڑی گنجی کھوپڑی کے لیے تم ٹوپی پہن لو یار، مگر گنجی کھوپڑی بھی گنجی ہے، پھر بھی جو ہے گنجی کھوپڑی میں نماز پڑھ رہے ہیں. دل چاہتا ہے ایک چپت لگا دو اس کے، تم چندیا دیکھ کے تو دل شرارت کرتا ہے کہ یار اس کی ایک چپت ہی لگا دو. بچے بھائی ہم نے بھی چپت کھائی ہے جب کبھی گنجے ہو جاتے تھے، ابا کرا دیتے تھے کبھی کبھی کہ گنجے ہو جاؤ، تو شرارت میں بچے نہیں تھپ ایک چپت لگا کے بھاگ جاتے تھے. تو وہی بات ابھی بچپن کی تھوڑی سی ہے، دل چاہتا ہے ایک چپت لگا دو اور ٹوپی پہنا ہوا ہو تو پھر کوئی ایسی نہیں، بڑی عزت ہوتی ہے بھائی، ٹوپی والا آدمی ہے، داڑھی والا آدمی ہے. تو ہمارے حضرت نے سنایا تھا کہ ایک نواب صاحب نے دعوت کی، وہ دعوتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان کے یہاں درباری شاعر بھی تھا، ایک تھا بہت منہ پھٹ قسم کا، تو اور شاعر اول جلول رہتے ہیں، نہ نماز روزے کے نہ کچھ، تو ننگے سر کھانا کھا رہا تھا. کھانے کا ادب یہ ہے کہ سر ڈھک کے کھانا کھائے، تو ننگے سر کھانا کھا رہا تھا اور نواب صاحب کو بہت ناگوار گزر رہا تھا. نواب صاحب نے چپکے سے اس شاعر کے کھوپڑی پہ ایک چپت لگا دی، اور یہ سمجھے کہ کسی نے دیکھا نہیں، مگر شاعر کو اندازہ ہو گیا کہ اس وقت چپت لگانے والا نواب صاحب کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، اسے محسوس ہو گیا. تو منہ پھٹ تھا نا، کہنے لگا کہ اللہ بخشے میرے والد صاحب کو، فرما دیتے کہ ننگے سر کھانا مت کھایا کرو، نہ شیطان چپت لگا دیتا ہے. شیطان چپت لگا نواب صاحب کو شیطان کہہ دیا. نواب صاحب ناراض ہو گئے، نکال دیا دربار سے، پھر بیچارہ بھیک مانگنے لگا. تو بعض دفعہ گنجی کھوپڑی دیکھ کے دل چاہتا ہے ایک چپتی لگا دو چلو مگر کوئی لگائے نہیں بھائی، پٹ جاؤ گے کھانا کھائے. دل چاہتا ہے، دل کی ہر بات پہ تو عمل نہیں کرنا چاہیے نا، یہی تو سارا کھیل ہے. ہمارے حضرت قطب جمع عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ تماشا عشق الہی ہے، نفس سے جنگ، نفس سے ہر وقت جنگ، یہ تماشا عشق الہی ہے. یہی تماشا دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. دیکھیں ہمارا بندہ نفس سے کیسے جنگ کرتا ہے، تماشا ہو رہا ہے. اس کو خواجہ صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش. شوق مانی یعنی گناہ کے تقاضے ابھر رہے ہیں، اور ضبط شوق اس کو ہم دبا رہے ہیں، ضبط کر رہے ہیں. ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، میں ہوں دل کو دل مجھ کو پریشان کیے ہوئے. میں دل کو پریشان کر ہرگز نہیں کرنے دوں گا، دل مجھے پریشان کر رہا ہے، کر لے کر لے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنے دوں گا. یہ کشمکش چل رہی ہے، تو یہ کشمکش بے فائدہ تھوڑی ہے، یہ کشمکش کا سارا وہاں جمع ہو رہا ہے معاملہ. اللہ کے راستے کا معمولی ذرہ غم اٹھانا خدا کے ہاں جمع ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کے راستے کا غم اٹھانا جو ہے یہ ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہے. بہت سے تہجد گزار دیکھو گے، بہت سے اشراق و وابین کے پابند دیکھو گے، بہت سے تلاوت کرنے والے دیکھو گے، صبح شام جو ہے تلاوت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بھائی بڑی قابل رشک بات ہے، خوب عبادت کر رہے ہیں، لیکن مسجد سے نکلے نا مہروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، پتہ نگاہیاں بھی کر رہے ہیں، فور گھر میں ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، کیبل بھی لگا ہوا ہے، آنکھوں کے زنا ہو رہے ہیں، خدا اور رسول کی لعنت بھی خرید رہے ہیں، ادھر خدا کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہیں، ادھر خدا اور رسول کی لعنت کے بھی موجب ہو رہے ہیں، لعنت پڑ رہی ہے ان کے اوپر. میرے مرشد فرماتے تھے لعنت کا یہ مت اشارہ، یہ لعنت نہیں، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے شخص، البعد عن الرحمہ، لعنت کے معنی رحمت سے دور ہے یہ، ہے نا. تو اور ابھی قرآن شریف پڑھ کے نکلے، نماز پڑھ کے نکلے، زبان سے گالیاں بھی چل رہی ہیں، اولاد کو گالیاں دے رہے ہیں، اور آنے والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، دکان پہ گالیاں چل رہی ہیں، نوکری پہ گالیاں چل رہی ہیں، بکواس کر رہے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ جو ہر ایک ایک بات تمہاری لکھی جاتی ہے، اور گالیاں دینا فاسقوں کی علامت ہے، اگرچہ تمہارے داڑھی ہے، تم نمازی ہو، لیکن تم فاسقوں میں لکھے جا رہے ہو، داڑھی کٹا لی کٹا کے چل رہے ہو اور فاسقوں میں شمار ہوگا. نماز پڑھ رہے ہو، نماز ساقط ہو جائے گی لیکن فاسقوں کی نماز ہے، فاسق نماز پڑھ رہا ہے. سو رہا ہے تو بھی فاسق، گناہگار لکھا جا رہا ہے. 24 گھنٹے کا گناہ ہے جب تک کہ دل میں پوری سچی نیت نہ کر لے کہ میں نے اب داڑھی رکھنی ہے. یہ اور نیت کر لی اس نے سچی، اب یہ گناہگار کی فہرست سے نکل گیا، فاسقوں کی فہرست سے نکل گیا. اور اگر دل میں چوری ہے، گناہگار لکھا جا رہا ہے. سو رہا ہے تو بھی، کھا رہا ہے تو بھی، پی رہا ہے تو بھی، تلاوت کر رہا ہے تو بھی، نماز پڑھ رہا ہے تو بھی، لکھا جا رہا ہے فاسق کی نماز، فاسق نماز پڑھ رہا ہے. کیا فائدہ ہے ایسی زندگی سے؟ گالیوں پہ گالیاں چل رہی ہیں، تانے چل رہے ہیں، جھوٹ چل رہا ہے، غیبتیں چل رہی ہیں، اس کی برائی کر ڈالی، اس کی کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی زبان کو روک تھام ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک. ایک صحابی حاضر ہوئے، پوچھا من نجاح یا رسول اللہ، نجات کا راستہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا راستہ بتلائیے. فرمایا، املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو لگام دو، غلام بناؤ اپنا. یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا بک دیا، جو دل میں آیا بک دیا، جو بکواس چاہے کر دی، علماء کو برا کہہ دیا، پیروں کو برا کہہ دیا، خانقاہوں کو برا کہہ دیا، اور گھر کے رشتہ دار بہو بہن بیٹیاں ان کو برا کہہ دیا، اس کی برائیاں کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، شوہر بیویوں کو ستا رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات کوئی ہو گئی غلطی، اس کو تانے ملنے شروع ہو گئے. ایسے بھی دنیا کے کتے اور حریص لالچی ہیں کہ وہ سسرال کے مال پہ نظر رکھتے ہیں. ارے بھائی، باپ نے تمہیں اپنی بیٹی جگر گوشہ نکال کے دے دیا ہمیشہ کے لیے، اور تم جو ہے اس کو تانے دے رہے ہو کہ تو فلاں تو کیا لائی ہے وہاں سے، چیتڑے لائی ہے وہاں سے، کوئی زیور نہیں لائی وہاں سے. تو ظالم کتے دنیا کے، تو نے جو ہے اس کے مال سے شادی کی ہے، عورت سے شادی کی ہے، تانے پڑ رہے ہیں اس کو کہ کیا لائی ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. خود گناہ کر رہے ہیں دھبا دھب، صبح شام کیبل کے آگے بیٹھے ہیں، وی سی آر چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، بدماشیاں چل رہی ہیں، فیس بک پہ دوستیاں چل رہی ہیں، یوٹیوب کے خرافات دیکھ رہے ہیں اور یہ سب چینل دیکھ رہے ہیں. اور جب تنگیاں آ رہی ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں آ رہی ہیں، بہو پہ الزام لگا دے کہ جب سے یہ آئی ہے منحوس، اس کو منحوس کہہ رہے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے منحوس گھڑی وہ ہے جب وہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے. نحوست تو گناہوں سے آتی ہے. ظالم، تم نے تو اپنے گھر کو سنیما گھر بنا رکھا ہے، فواہشی کا اڈا بنا رکھا ہے، اس بیچاری کو تمہیں الزام دے رہے ہو، جو منہ میں آیا بک دیا، جس کا جی جایا. خود بڑے پاک صاف بنے ہوئے ہیں، مقطع چقطع بنے ہوئے ہیں، اور دل جو ہے سیاہ ہے، ظلمت کدا بنا ہوا ہے اسی شخص کا دل، اور اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ اپنے دل کی اصلاح کرائے، کسی اللہ والے سے تعلق کرے، اس سے درخواست کرے کہ ہم بہت گناہوں میں مبتلا ہیں، ہماری اصلاح کر دیجئے. اس کے پاس آنا جانا نہیں، کچھ نہیں بس. تو یہ تو بھائی بڑی نقصان کی زندگی ہے. تو غرض یہ کہ عملی کالے کا لسانک ولیسا کا بائت ہوگا، اپنے گھروں سے چپکے رہو، بے ضرورت گھر سے مت نکلو. ادھر کھانا کھانے جا رہے ہیں، فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہیں، راتیں کالی کر رہے ہیں، کہیں سنیما میں بیٹھے ہوئے ہیں، چپے چپے پہ اب دیکھنے میں آتا ہے، چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے اسمارٹ فون لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. گھر میں کھانے کو ڈھنگ کی چیز کھانے کو نہیں ہے، مگر نیٹ کے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں پتہ نہیں. گھر میں کیبل لگی ہوئی ہے، رونا شکایت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ تنگی بہت ہے، آپ دعا کر دیں، اور یہ کیبلیں لگی ہوئی ہیں، اس کے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں پتہ نہیں. وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ادھر رونا رو رہے ہیں، کرونا کا رونا رو رہے ہیں کہ کرونا کرونا کرونا، رونا رونا رونا، لیکن کیبل لگی ہوئی ہے اور وہ نکالنے کو تیار نہیں ہے. خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے پورے انتظامات کیے ہوئے ہیں، عذاب الہی کو پوری طریقے سے دعوت دی ہوئی ہے کہ آؤ اور ہمیں لقمہ بنا لو. عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں، خوف بھی نہیں ہے، شرم بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تیرے سے شرم ہی چلی گئی، شرم و حیا رخصت ہو گئی، تو جتنی چاہے جتنے چاہو سو کر لو. مطلب یہ کہ جب شرم ہی نہ رہی تو ہر برائی تم سے صادر ہوگی، شرم و حیا ختم ہو گئی. ہاں تو یہ ہے بے شرمی کی باتیں ہیں، دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ. اب یہ ہے کہ اتنی بے شرمی ہو گئی کہ بیٹیوں سے بھی وہ تمیز نہ رہی اور بہو سے بھی وہ تمیز نہ رہی، کیسے شرم کے واقعات ہو چکے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ اصلاح کی توفیق تو دور کی بات ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور الزام دے دیتے ہیں اولاد کو، بہو کو، اس کو جب سے یہ آئی ہے یہ حالات ہو رہے ہیں گھر پہ. ارے بھائی وہ بیچاری ہے، کسی کے آنے سے تو بھائی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، آنے والی اپنا رزق لے کے آتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سے منوس آئی ہے گھر میں پریشانی آ رہی ہیں. ظالم خود گناہ کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے، اس بیچاری کو بے گناہ کو الزام دے رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں. تو غرض یہ کہ املک علیک لسانک ولیسع کا بیتو، بے ضرورت بازار میں مت جاؤ. گناہوں کا گڑھ ہے بازار، اللہ تعالیٰ کی مبغوض ترین جگہیں بازار ہیں، بہت ہی ناپسندیدہ ترین جگہ، اور سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر مساجد ہے، مساجد میں ہیں. اور ہم جو ہے بازاروں میں بیٹھے ہیں، راتیں کالی ہو رہی ہیں، موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، کیبلوں کے پیسے آ رہے ہیں، روٹی کے پیسے نہیں، کیبل کے پیسے ہیں، نشے کے پیسے ہیں، شرابوں کے پیسے ہیں، اور گھر میں تنگی ہے، کیا بنے گا اسے. تو ولیسع کا بیتک، کہ اپنے گھروں سے چپ کے رہو. فرمایا کہ ہذا زمان السکوت، خاموش رہنے کا زمانہ ہے، ہذا زمان السکوت. وہ ملازمت البیوت، اور گھروں کو لازم پکڑ لو. والقناعت بالقوت، اور جتنی روزی بقدر ضرورت مل جائے اس پر قناعت کرو، زیادہ کی لالچ میں حرص میں اپنے دین کو تباہ مت کرو. اگر ایسا کیا تو جب آنکھ بند ہوگی اب جو ہے وہ جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے تو نقصان بھی ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، یاد رکھو. اور وہاں جا کے کچھ عمل کی نہیں ہو سکے گا، عمل نہیں ہو سکے گا. تو بھائی ایک مٹھی داڑھی ہو گئی اور مونچھوں کو بالکل برابر، جیسے دیکھو یہ فرید صاحب کی، یہ بھی آخر دفتر میں کام کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اور بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ. داڑھی پوری دیکھو، اس جوان کی داڑھی دیکھو، رکھ لی ماشاءاللہ اس نے داڑھی، اور ان کی دیکھو. تو کتنے لوگ ہیں داڑھی والے، لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کے اس زمانے میں. کل بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کہتے ہیں جی بعض بیوقوف جانور یہ کہتے ہیں کہ یہ 1450 سال پہلے کی باتیں ہیں، اب اس زمانے کے لیے نہیں. نعوذ باللہ من ذالک، اول تو اسلام آ جائے گی قیامت تک کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے، ان کا دین قیامت تک کے لیے ہے، ہر بات قیامت تک کے لیے ہے. اور پھر میں یہ پوچھا ان سے کہ بھائی اگر 1400 سال پہلے کا مدفون خزانہ، سونا چاندی 2-3 کروڑ کا کوئی سے خزانہ دفن ہوا ہوا، جو یہ تاریخ دان بتا دیتے ہیں نا کہ یہ اتنا پرانا ہے، فلاں زمانے کا، 2000 سال پہلے کا، 3000 سال پہلے کا، وہ مدفون خزانہ برآمد ہو جائے، کبھی کہو گے کہ یہ تو پرانا ہے ہمیں نہیں چاہیے؟ ہمیں کوئی نہیں کہے گا، دنیا کے کتے نہیں کہتے ہیں، وہاں تو دنیا کے کتے بن جاتے ہیں. نہیں، ٹکا بوٹی کر دیں گے، لڑائی کر لیں گے، جان دے دیں گے مال کی خاطر. لیکن یہ جو 1450 سال پہلے کا کھرا سونا پیش کیا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کی بات پیش کی جا رہی ہے، کہہ رہی ہے اس زمانے کے لیے یہ پرانی باتیں ہوں گی، نعوذ باللہ من ذالک، اپنا ہی نقصان ہے بھائی. تو ولیسع کا بیتک، گھروں میں چپ کے رہو، بازاروں میں بے ضرورت مت کھلو. بازار گناہ کا گڑھ ہے، شیطان کے جال ہیں، یہاں جگہ جگہ چپے چپے ہیں. کام ضرورت پوری کرو، نوکری ہے نوکری پوری کرو اور جلدی گھر آ جاؤ. اب یہ تفریحات اور یہ سب نفس پرستی ہے، یہ نفس پرستی مت کرو. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ کیسے یہ اپنی نفس پرستی کرتے ہیں، نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو پھر کیا انجام ہوگا؟ تو نفس کی خواہشات پر بند باندھو، قابو کرو اس پہ، یہی کشتی اللہ کو منظور ہے کہ بندہ اپنے نفس کی خواہشات کو کچلتا رہے. اور واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یہ اپنے رب کی عبادت ہے بہت بڑی. کل بھی یہاں یہ بات میں کل کا بیان آپ لوگ سن لیں بھائی, کل سنا تھا. ہاں الحمدللہ کل بہت سی باتیں ایسی ہوئیں اللہ کی توفیق سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ایک انعام یہ بھی فرمایا. یہ انعام تو بتاتے رہتے نا, من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, جس نے تقویٰ اختیار کیا اللہ اس کو مشکلات سے نکالیں گے اور بے گمان رزق دیں گے, ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. یہ بھی بتایا انعام ہے قرآن پاک میں ساتھ ہی ساتھ سورہ طلاق کی آیتیں ہیں کہ من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا, اس کے کاموں میں اللہ آسانی پیدا فرمائیں گے تقویٰ اختیار کرنے سے. اور ایک یہ بھی انعام آگے لکھا ہے, من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا. یہی بات میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ عبادات مثبتہ کو بہت توجہ دیتے ہیں, بہت اہمیت دیتے ہیں, بہت اہمیت دیتے ہیں کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ دکھائی دے رہی ہے نا. اور ایک منفی عبادت ہے جو دکھائی نہیں دے رہی, کہ ایک آدمی گناہ نہیں کر رہا ہے, بچ رہا ہے, دل میں تقاضا ہے اس کو کچل رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے, تو کچھ کام ہی نہیں کر رہا. ہم کو دیکھو, ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں, ہم اشراق بھی پڑھتے ہیں, ہم اتنے پارے پڑھ ڈالتے ہیں, فر فر کر پڑھ لیتے ہیں, ہم ہیں کچھ ہاں. اور یہ آدمی جو اپنے دل کا کچلا کیے ہوئے بیٹھا ہے, دل توڑے بیٹھا ہے, دل شکستہ کیے بیٹھا ہے, تو یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کون سی عبادت ہے. دیکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ تم حرام سے بچ جاؤ, گناہوں سے بچ جاؤ, تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. یہ فرمایا نا, عبادت گزاری ہے یہ بھائی, سب سے زیادہ عبادت گزار, اعبد وانے سب سے زیادہ عبادت گزار, تقویٰ سے رہنے والا سب سے زیادہ عبادت گزار ہے. اس آیت میں اس کی تائید ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تائید فرمائی ہے. یوں کہہ لو کہ اللہ کی بات تو بڑی ہے نا, اللہ کی بات بڑی ہے. فرمایا کہ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ, جس نے تقویٰ اختیار کیا, گناہوں سے بچا, ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے. پچھلے اب تو تقویٰ ہے, اب تو گناہ سے بچ رہا ہے, تو اب کون سے گناہ ہیں؟ ظاہر ہے پچھلے گناہوں کو مٹا دیں گے. معلوم ہوا تقویٰ کفارہ ہے گناہوں کا, جتنا بچے گا اس کی ریل اتنی صاف ہوتی چلی جائے گی. ماضی میں جتنے گناہ کیے تھے, جیسی تیسی کی تھی اور بدمعاشیاں کی تھیں, سب اللہ تعالیٰ تقویٰ کی برکت سے معاف فرما. یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا, اجر دیں گے عظیم اجر دیں گے. بتائیے اجر کس بات کا ہے؟ عبادت ہے جبھی تو. عظیم اجر کا وعدہ ہے تقویٰ پر, کچھ نہ کرنے پر وعدہ ہے. اسی پر میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, طاعت مختصر پہ میرا کریم اجر کیا بے شمار دیتا ہے, طاعت مختصر پہ میرا کریم اجر کیا بے شمار دیتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی بیٹھے تھے, یہ نہیں ہے ان کو پتا ان کے باطن میں دل شکستہ ہوا ہے, چور چور ہوا ہے. خواہشات ہمارے دل میں بھی ہیں لیکن خدا کا خوف آڑے آ جاتا ہے کہ نہیں, خدا تعالیٰ کا خوف آڑے آ جاتا ہے, نہیں کرنے دیتا گناہ. گناہ کی طاقت ہے لیکن گناہ کی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے خوف خدا کی وجہ سے. یہ میرے مرشد فرماتے ہیں, گناہ کی طاقت ہوتی ہے اولیاء میں لیکن گناہ کرنے کی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت خدا کے خوف کی وجہ سے نہیں پاتے وہ, کہ نہیں بھائی یہ ہے. ابھی ایک واقعہ بھی ہم نے کسی کو مل گیا ہوگا, وہ ہمارے حضرت کا سنایا ہوا مولانا رومی کی حکایت ہے. یہ ایک قاضی صاحب تھے تو, اور ایک جو ہے ایک عورت اور میاں شوہر بیوی شوہر تھے, وہ بڑے تنگ دست تھے تو بہت فقر فاقر میں گزر رہی تھی, بہت تنگ آ گئے تھے. تو بیوی نے کہا اچھا اب تم گھر بیٹھو, بہت تدبیریں تم کر چکے, ایک تدبیر مجھے کرنے دو. کہا اچھا, کہا میں وہ میٹنگ کر لی انہوں نے, کارنر میٹنگ اپنے شوہر سے ملی ہوئی تھی وہ, اور عدالت میں پہنچ گئی ہیں. اور قاضی صاحب خوب کاجل واجل لگا کے میک اپ کر کے اور چلی گئی عدالت میں کہ ہمارا بھی کیس ہے. قاضی صاحب نے دیکھا یہ تو بڑے شکار اچھا آیا ہے, شیطان نے پھسلا دیا. یہ عورت ہے نا, یہ النساء حبائل الشیطان, یہ شیطان کا جال ہے. ہاں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے جال دیے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے, یا بہت سی باتیں ہیں اس کی حکمتیں بیان بھی ہوئی ہیں, اور سب سے بہتر جاننے والے اللہ تعالیٰ ہیں کیوں جال دیے اس کو. اب یہ اتنا مختصراً سمجھ لو کہ اس کو ایک لاکھ جال بھی دیے ایک کروڑ جال بھی دیے لیکن خدا تعالیٰ سب پر بھاری ہے. یا کہ جس کے ساتھ وہ ہو جائیں کروڑوں جال بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ ہمارا ہو جائے تو کروڑوں جال بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اگر ہزارہ دام باشد بر قدم چوں تو بام آئی نہ باشد ہے جنوں. فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہزاروں جال ہیں گناہوں کے چپے چپے پہ, لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ ہوں تو ہمیں کوئی غم نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. اس لیے کہ آپ قوی تر ہیں اور شیطان کا مکر تو بڑا بودا ہے, بڑا بودا ہے. تو بہرحال شیطان کو اللہ نے بہت سے جال دیے لیکن وہ زیادہ خوش نہیں تھا. جب عورتوں کا جال دکھایا تو وہ ناچنے لگا خوشی سے کہ ہاں یہ میرے کام کی چیز ہے, اس سے میں پھنساؤں گا اور تیرے بندوں کو جہنم میں لے جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی ہے, یاد رکھو کہ وہ عزتی وہ بھی جلالی و ارتفاعی مکانی, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم اور میرے بلندی مرتبت کی قسم کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا ہی رہوں گا, معاف کرتا ہی رہوں گا. کیا فکر ہے پھر ہاں؟ لیکن ہم ہمت تو کریں, کھڑے تو ہوں, چلے تو صحیح, تب وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. تو بہرحال وہ عورت جو ہے خوب اپنے کاجل واجل لگا کے پہنچ گئی اور قاضی صاحب کو دیکھنے لگی اور کہا کہ ہمارا کیس ہے. قاضی صاحب نے جو ہے وہ شیطان کے دہکائے میں آ گئے. اسی لیے میرے مرشد فرماتے ہیں نگاہ کی حفاظت کرو, کیونکہ یہ شیطان کا ایسا جال ہے کہ بڑے بڑے پہلوان پھسل جاتے ہیں. فرماتے تھے کہ عورت آدھی عقل کی ہے لیکن بڑے بڑے عقل والوں کی عقل اڑا دیتی ہے. یہ خبردار ہو جاؤ, ایک نگاہ بھی خراب مت کرو, ایسا نہ ہو کہ دل میں اس کا تصور جم جائے اور دل تمہارا برباد ہو جائے, دنیا بھی برباد ہو جائے, آخرت بھی برباد ہو جائے. بعضوں کا کفر پہ خاتمہ ہو گیا ہے اس بد نگاہی کی وجہ سے. اس لیے بہت ڈرنا چاہیے میرے دوستوں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب یہ عورت جو ہے وہ بے پردہ اور میک اپ کر کے چلی گئی اور قاضی صاحب نے دیکھا کہ آج تو موقع ہے, کچھ جال ڈالتے ہیں, کچھ پھسل گئے وہ دیکھ گئے اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارا مقدمہ آخر میں سنیں گے, آخر میں سنیں گے. شیطان ترکیبیں بھی سکھا دیتا ہے نا کہ کس ترکیب سے پھانسنا ہے شکار کو. تو جب سب چلے گئے تنہائی ہو گئی, کہا ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میرا شوہر مجھے بہت تنگ کرتا ہے, مال پیسہ روٹی کچھ نہیں دیتا, بہت تنگ کیا ہوا اس نے, میں تنگ آ گئی ہوں زندگی سے, تو آپ کچھ کیجئے. نے کہا اچھا تو ایسا ہے کہ تمہارا جو مقدمہ ہے بالکل اہم ہے, بہت ضروری ہے, تو اس کا فیصلہ ہم کر دیں گے. کہا کیسے؟ کہا جہاں کا یہ کیس ہے وہیں اسی زمین پہ مقدمہ حل ہوگا. تو یہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا, سمجھ گئی کہ جال میں پھنس گیا میرے, تو پتہ بتا دیا بولا اور فلاں وقت مقرر کر لیا کہ فلاں وقت آ جانا. تو قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے. یہ پہنچ گئے وقت مقررہ پہ, ادھر اس عورت نے کارنر میٹنگ میں اس کو سمجھا دیا کہ کیا کرنا ہے, کہ جب یہ پھنس جائے گا بڈھا ہمارے چکر میں تم باہر سے دروازہ کھٹکھٹانا اور میں گھبراؤں گی کہ ارے وہ تو میرا تو شوہر آ گیا. اب جو قاضی صاحب گھبرائیں گے تو یہ جو بڑا صندوقچہ پڑا ہے تو اب میں جلدی سے کہوں گی تم اس میں چھپ جاؤ اور میں پھر تالا لگا دوں گی اس کو اور پھر ہم اس کا تماشا کریں گے, پھر تم دس سال بھی جو ہے کھاتے رہو گے آرام سے, اتنا وصول کریں گے اس سے پاجی سے. پاجی ہاں, تو یہ پاجی جو ہے اس میں آ گیا دام میں اور پہنچ گیا گھر پہ وقت مقررہ پہ اور اس نے اندر بلا لیا عورت نے, تو شوہر سے ملی ہوئی تھی اور اس کو جو ہے اس نے یہ جیسے ہی اندر آیا تھوڑی دیر میں اس کا شوہر نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا. اب یہ ڈرامہ کرنے لگی کہ بھائی میں تو پھنس گئی اور جلد اب کیا کریں, تو بھائی تم ایسا کرو فی الحال صندوق میں بند ہو جاؤ, پھر ہم تمہیں صبح چپکے سے نکال دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ اندر گیا اس کو تالا لگا دیا. اب جو ہے شوہر آیا اندر اور اس نے کہا کہ بس اب بہت ہو گئی, اب جو ہے میں اس بکسے کو آگ لگاؤں گا, کیونکہ یہ اتنا بڑا بکسہ ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اس بکسے میں مال بہت ہے اور میں تو فقیر ہوں بالکل, اور اس بکسے کی وجہ سے میں مصیبت میں پھنسا ہوں, کوئی مجھے زکات بھی نہیں دے رہا, خیرات بھی نہیں دے رہا, لہذا اب میں نے پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بکسے کو باہر چوراہے پہ لے جا کے آگ لگاؤں گا, تاکہ پھر میں لوگوں کو کہوں گا کہ اس بکسے کی وجہ سے تم مجھے خیرات زکات نہیں دے رہے تھے، یہ دیکھو میں نے جلا دیا ہے اس کو. اب قاضی صاحب اندر سے لرز رہے ہیں، پیشاب خطا ہو گیا ان کا، تو کیا ہوگا بھائی. تو صبح تک وہ لڑتا رہا، شوہر اور بیوی ڈرامہ کرتے رہے. پھر صبح کے وقت جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے دو مزدوروں کو بلایا اور بکسے کو کندھوں پہ لگا کے اور وہاں بیچ چوراہے میں لے جا کے رکھ دیا، اور ساتھ میں ظالم مٹی کا تیل بھی لے گیا کہ یہ میں مٹی کا تیل لایا ہوں اور اب تو مجھے آگ لگانا ہی لگانا ہے. اب قاضی صاحب جو ہے تو ان کا پیشاب بھی خطا ہوا، ساتھ میں پیخانہ بھی خطا ہو گیا. اب کیا ہوگا، تو جان کے لالے پڑ گئے. اب بڑے اس میں تھوڑے تھوڑے سے سوراخ تھے، تو اس سے جب وہ چیخ رہا تھا وہ مرد، تو انہوں نے سوراخ میں سے آواز لگائی مزدوروں کو کہ دیکھو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، تم میرے اسسٹنٹ مجسٹریٹ کے پاس جاؤ، میرے اسسٹنٹ کے پاس، اور اس کو اطلاع کرو کہ میں پھنس گیا ہوں مصیبت میں، فوراً مجھے آ کے بچائے اور یہ صندوق چاہے کسی بھی دام میں خرید لیں. مزدوروں کو اب سمجھ میں آئی کہ کیا ہے اندر معاملہ، وہ گئے بھاگے اسسٹنٹ کو جا کے بتا دیا کہ تمہارا باس جو ہے باس پھنس گیا ہے اس میں، جج جو ہے اس میں پھنس گیا ہے، تو اس کو جا کے بچاؤ. اب یہ پہنچا، اس نے کہا بھائی ایسا ہے، کیا یہ صندوق بیچو گے؟ کہا ہاں میں بالکل بیچ دوں گا، میں تو اس سے تنگ آیا ہوا ہوں، چلو آگ نہیں لگاتا، مگر یہ کہ اس کی قیمت بہت ہے بھائی، کیونکہ میں اس کی وجہ سے بڑی مصیبت اٹھائی ہے اور میں تو اس کو آگ لگانا چاہتا ہوں. میں کہا نہیں، آپ میرے ہاتھ بھیج دو. کہ اچھا ٹھیک ہے، کہ 3 لاکھ درہم ہوں گے اس کے. ہائے ارے اس طرح لکڑی کا صندوق، ہاں بولو بولو، دینا ہے تو ٹھیک ہے، ابھی آگ لگاتا ہوں اس کو. کہ نہیں نہیں بھائی، بات یہ ہے کچھ کم کرو، بڑی بارگیننگ کری، کہا کسی صورت کم نہیں کروں گا، دینا ہے تو دو، نہیں تو ابھی میں اس کو آگ لگاتا ہوں. اب چاروں ناچار اس نے منظور کیا، کہیں سے ادھار ادھار پکڑ کے 3 لاکھ درہم اس کو دے دیا اور صندوق لے کے بھاگا وہاں سے، اور وہاں جا کے تالا کھولا اور قاضی صاحب کو نکالا. تو یہ عورت کے جال ہے. یہ ہمارے حضرت نے قصہ تو اس سے بھی دلچسپ انداز میں سنایا ہے، کبھی موقع ہوا تو میں حضرت کی زبانی انشاءاللہ سنوا دوں گا. تو بات یہ ہے کہ الول یسرا کا بیتو، بے ضرورت گھر سے باہر مت جاؤ. وبکی علی خطیئتک، آج مصیبت یہ ہے کہ ہم کو اپنی خطاؤں پہ رونا نہیں آتا، اپنے کو ہم بالکل پاک صاف سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، عمرہ کر کے آ گئے ہیں، حج کر کے آ گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں بس اب تو کوئی کام ہی نہیں ہے کرنے کو، ہم تو ہر سال عمرہ کرتے ہیں، ہم تو ہر سال حج کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی، بس کافی ہے ہمارے لیے. یہ نہیں پتا کہ بدنگاہیاں کر رہے ہیں سارے حج کا ثواب گیا، آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، دکان پہ اور تیاری ہیں، ان سے بے تکلف ہی کر رہے ہیں، ان کو گور گور کے دیکھ رہے ہیں بڑے میاں. لیکن یہ افسوس کے احساس ہیں، کہا میرے مرشد کا کیا شعر یاد آ گیا احساس پہ، فرماتے ہیں کہ میری نظر پہ ان کی نظر پاس با رہی، میری نظر پہ ان کی نظر پاس با رہی، افسوس اس احساس سے بے خبر تھے ہم. ہم بے خبری میں جو ہے آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، خدا اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ 1400 سال پرانی باتیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہم کو عقل سلیم عطا فرمائیں. تو یہ اور خدا اور رسول کی لعنت کے موجب ہو رہے ہیں، اور بنے ہوئے ہیں کہ ہر سال عمرہ ہے. حاجی صاحب بنے ہوئے ہیں، حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں پاجی صاحب، پاجی کا بھی باپ ہے یہ ظالم. حرم شریف میں آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، اس کی عورتوں کو تاک رہے ہیں، ادھر کو تاک کہہ رہے ہیں کہ بڑا نور. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وہاں حاضر تھے حرم شریف میں، تو کسی مولانا صاحب بیچارے سادہ تھے بے خیالی میں، وہ کہنے لگے کہ دیکھیے ان ملیشین عورتوں کو بالکل کبوتریاں معلوم ہو رہی ہیں، سفید اسکارف پہنے ہوئے، سفید شکلیں. حضرت نے کیسے نور معلوم ہو رہا ہے ان کے چہرے پہ. حضرت نے فرمایا کہ ظالم تم کو کعبے کا نور نہیں دکھائی دے رہا ہے، تم یہ آنکھوں کا زنا کر رہے ہو. پھر ان کو احساس ہوا، او ہو، حضرت نے حدیث شریف سنائی، زین العین نظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، حرم شریف میں تم آنکھوں کا زنا کر رہے ہو ظالم. جس طرح مکان افضل ہوتا ہے، زمان افضل ہوتا ہے، جمعہ کا دن افضل الزمان ہے کہ نہیں، ایسے ہی حرم شریف افضل المکان ہے کہ نہیں، محترم جگہ ہے کہ نہیں، تو گناہ کا درجہ بھی وہاں بڑھ جاتا ہے. جس طرح ثواب کا درجہ 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، تو اسی طرح سے گناہ کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے، گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. کہ ظالم میرے گھر میں آئے ہو، میرے گھر میں آ کے تم یہ آنکھوں کے زنا کر رہے ہو، یہاں آ کے بھی نہیں سدھرے. تو یہ ظالم وہاں کے جانوروں کی طرح ادھر ادھر آنکھیں نکال رہا ہے، بازاروں میں جا رہا ہے، جانوروں کی طرح دیکھ رہا ہے، گھر سے نکلے جانور کی طرح ادھر ادھر منہ مار رہا ہے. ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو نظر نیچی رکھا کرتے تھے. نظر نیچی رکھو, سنت کو اپناؤ اور بدنگاہی سے بچو, آنکھوں کے زنا سے بچو. جگہ جگہ بے پردگی ہے, اور تم گناہگار ہو کر کیوں اپنا نقصان کرتے ہو؟ حلوہ ایمانی کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ کا وعدہ ہے, من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی. اور فرمایا کہ ان النظر سہم من سہام ابلیس, نظر بازی نہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. مسموم, یہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے ظالم کا. زہر کا تیر جہاں بھی لگ جاتا ہے, پاؤں میں لگ جائے, انگلی میں لگ جائے, تو وہ پورا جسم کے اندر زہر پھیل جاتا ہے, مر جاتا ہے آدمی. ظالم, یہ ایمانی موت تمہاری واقع ہو جائے گی. دل میں سیدھا تیر گھسے گا اور جال میں تم پھنس جاؤ گے. فرمایا کہ جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. یہ عورتوں کے جال میں پھنس جاتا ہے, اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے, بے چین رہتا ہے, معذب رہتا ہے. جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. میرے مرشد کا شعر ہے یہ. اس لیے میرے دوستو, بدنگاہی سے بہت بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو پاک سمجھنا. فرمایا کہ اپنے آپ کو پاک صاف سمجھنا, نیک سمجھنا حرام ہے. پاک کرنا تو فرض ہے, اور پاک گفتن حرام, پاک کردن فرض, پاک کرنا فرض ہے, پاک گفتن حرام. اپنے کو پاک کہنا, فلا تزکو انفسکم, اپنے کو پاک مت سمجھو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہاں, زیادہ اکڑو اکڑو نہیں جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, جس پر اللہ کا, تمہارے پر اللہ کا فضل اور رحمت ہو, اگر یہ نہ ہوتا تو تم کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے تھے. ڈرتے رہو, روتے رہو, خدا تعالی سے اس کی فضل و رحمت کی درخواست کرتے رہو, اور خدا تعالی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو, کچھ اللہ والے کے ساتھ تعلق کرو اپنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ کتابیں لیے بیٹھے ہیں اور کسی کو اپنا بڑا نہیں بناتے ہیں, فرمایا یہ تازیانہ ہے حدیث پاک, البرکت مع اکابرکم. حدیث پاک میں ہے کہ برکت تمہارے اکابر کے ساتھ, ہمیشہ کسی کا سایہ, کسی بڑے کا سایہ اپنے سر پہ رکھو, کسی مرشد کا سایہ رکھو جو تمہاری ٹھونک پیٹ کر کے تمہاری غلطیاں ٹھیک کرتا رہے, تمہاری رہنمائی کرتا رہے, ورنہ شیطان تمہارا رہنما ہوگا. ہاں, تمہارا نفس تمہارا مقتدا ہوگا. ابھی حضرت نے یہ شعر پڑھا, وہاں بنگلہ دیش میں بھی ہمارے حضرت کی صبح شام مجلسیں چلتی رہتی ہیں. میں آپ کی خدمت کے لیے آ جاتا ہوں, مگر مجھے موقع ہو تو ہر وقت میں حضرت کی باتیں سنتا رہا ہوں. حضرت والا دامت برکاتہم بنگلہ میں بیان فرماتے ہیں, لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے, کبھی فارسی اشعار پڑھ لیتے ہیں, کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے, اردو اشعار پڑھ لیتے ہیں, سمجھ میں آتی ہے, کبھی حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں, اس سے مفہوم سمجھ میں آتا رہتا ہے بیان کا. ایسے عجیب نور ہے حضرت کے بیان میں. تو فرمایا ہمارے حضرت کا شعر بہت پڑھتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے, اور نفس جس کا امام ہوتا ہے اس کا نیچا مقام ہوتا ہے. ذلت میں گر جاتا ہے, پستیوں میں گر جاتا ہے وہ. کسی کو اپنا مقتدا بنا لو, کسی کی اقتدا کرو, اس کے پیچھے چلو. البرکت مع اکابرکم, کیا تمہارے اکابر کے ساتھ ہی تمہارے لیے برکت ہے اس میں. اور فرمایا کہ الخیر مع اکابرکم, ایک روایت میں یہ بھلائی اس میں ہے کہ بڑا اپنے سر پہ رکھو, اس کے مشوروں پر چلو, اس کو اطلاع حال کرو باقاعدہ. یہاں یہ حال ہے کہ ماشاءاللہ یہاں خواتین عورتیں جو ہے وہ مردوں سے بہت آگے ہیں اصلاح کے معاملے میں. 20-20 خطوط یہاں سے ہم لے جا رہے ہیں, لیکن ایک مرد کو توفیق نہیں ہے یہاں, ایک مرد کو کہ پابندی سے اطلاع حال کرے. مردوں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں. لا حول ولا قوت, کیا الٹا زمانہ ہے. عورت تو ہے مردانی اور مرد زمانہ ہے. یہ تو شعر فائز صاحب نے یہ آج کل کی جو نام نہاد ترقی ہے اس کے لیے کہا ہے کہ عورتیں جو ہے مردوں جیسے لباس پہن رہی ہیں. لعنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عورت مردانہ وضاقتہ بنائے, بال کٹوائے یا ایسے لباس پہنے مردوں جیسے چست لباس, اس پر لعنت فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو لیکن یہ حال یہی ہو رہا ہے کہ مرد جو ہیں وہ چوڑیاں پہنے بیٹھے ہیں, ذرا توفیق نہیں ہے کہ بھائی کوئی اپنے دل کا حال بتا دیں, اور ذکر و اذکار کی کیفیت بتا دیں کہ بھائی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کسی گناہ میں ابتلا ہے، بڑے پاک صاحب ہیں بھائی سب کے سب، عورتیں ماشاءاللہ اور مجاہدے بھی عورتیں ہی زیادہ کر رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں پٹ رہی ہیں عورتیں لیکن شرعی پردہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں ماں باپ، ماں باپ ہی ایسے نالائق اور جاہل ماں باپ ہیں، ان کا کیا کریں کہ جو اپنی بیٹیوں کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتے ہیں، بیٹی پردہ کرنا چاہتی ہے، بیٹی میں حیا ہے شرم ہے اور ماں باپ بے شرم ہوئے ہیں، اپنی بیٹی کی عزت کو بیچ رہے ہیں، لٹا رہے ہیں بازاروں میں، یہ تو حال ہو گیا ہے کہ ماں باپ پردہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، کیا عذاب آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ تو ماشاءاللہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ خاتون ہیں ان کے سارا خاندان بدعتی ہے اور رسم کی اور شرک کیا کھانا گھر میں آیا، لیکن وہ اکیلے پورے خاندان میں اکیلے رو رہی ہیں بیٹھے ہوئے، اور پانی اور بسکٹ پہ انہوں نے گزارا کر لیا، روزہ کھول لیا، مگر وہ گناہ کے کام میں شریک نہیں ہے، پورا خاندان جمع ہے، اب بتاؤ اکیلی عورت نے خود پانی اور بسکٹ سے روزہ کھولا نہیں تھا کچھ اس وقت، اور وہ رو رہی ہے، میں نے سمجھا کہ شاید یہ اس لیے رو رہی ہے کہ مجھے بتایا جب گیا حال، تو میں سمجھا کہ بھائی اس لیے رو رہی ہیں کہ بھائی میں اکیلے، وہ رو رہی تھی اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ میرے بچوں کو بھی اس گناہ سے بچا لے، وہ رو رہی تھی، اس لیے دیکھو ہمت، اور بھی ہیں، ایک ہمارے تعلق رکھتی ہیں خاتون، سات آٹھ فیملیاں ایک ساتھ رہتی ہیں، سات آٹھ، آپ سوچیں کہ ان میں سے ایک بھی پردے کا حامی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، اور سارے کزن اور یہ اور وہ بھرا ہوا ہے گھر، سات یا آٹھ فیملیاں ہیں ساتھ میں، اور یہ اکیلی خاتون ہیں پردہ کرتی ہیں، اور بچوں کو بچانے کی ہر وقت فکر اور غم میں مبتلا ہے یہ، اور کہیں غیر رسم شرعی تقریب میں ہرگز نہیں جاتی، باتیں سنتی ہے، تانے سنتی ہے، مگر مجال ہے کہ جو کسی غیر شرعی تقریب میں چلی جائے، کتنی کتنے، حتیٰ کہ شوہر بھی زیادہ حمایتی نہیں ہے، ہے تو دیندار لیکن ان معاملات میں مخالف ہیں، لیکن ماشاءاللہ جمی بھی ہے، مردوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، اللہ کا راستہ ایسے تھوڑی طے ہوتا ہے بھائی، مرد بنو مرد، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اور بھی خواتین ہیں اس طرح کی، لیکن مردوں کے حالات دیکھ رہا ہوں کہ عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں، ارے بھائی سوچ سوچ کے زندگی گزارو گے پھر مرنے کے بعد کیا فائدہ حاصل کرنے کا کہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آگر کی شادی ہوئی مگر سے اور بچہ پیدا ہوا کاش ہی، آگر کی شادی ہوئی مدر مگر سے اور بچہ کیا پیدا ہوا کاش، ابھی اگر مگر کرتے رہے اور انجام کیا ہوا کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے، اب تو وقت ہی نہیں رہا، کیا ملے گا اس طرح بھائی، تو جلدی جلدی فیصلہ کر لو، جہاں مناسبت ہو کسی اللہ والے سے تعلق مضبوط کرو، اطلاع حال، میرے حضرت فرماتے تھے عجیب بات، میرے حضرت فرماتے ہیں دامت برکاتہم کہ تعلق یہ ہے کہ بے تعلق ہی نہ ہو، کتنا مختصر سا جملہ ہے مگر کتنے کام کی بات ہے، لوگ پوچھتے ہیں بھائی تعلق کیا ہے، کس طرح کریں، کیسے وہ چلیں، اتنی پیچیدہ، ہم تو سوچے اتنی پیچیدہ بات، پیچیدہ سوال کیا، مگر حضرت نے کیسا آسان حلوے کی طرح جواب دے دیا، فرمایا کہ تعلق یہ ہے کہ بے تعلق ہی نہ ہو، بھائی تعلق رکھو، ٹیلی فون ہے، واٹس ایپ ہے، میسج ہے، خط ہے، ہم یہاں آتے ہیں تو بھائی کچھ اطلاع حال تو کرے آدمی، بس بت بنے بیان سنا چلے گئے، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا کہ وہ میرا وعدہ بیان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں، بھائی بیان میں لوگ فون کر کے حضرت سے پوچھتے تھے کیا آج بیان ہوگا، حضرت کو اتنا دکھ ہوتا تھا کہ بھائی بیان کے لیے آتے ہو تم، علم کی زیادتی کے لیے آتے ہو تم، مسائل کے لیے آتے ہو تم، ارے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس اگر دنیا لینے کی نیت سے جاؤ گے دنیا بھی مل جائے گی تمہیں، لیکن اگر تم نے اللہ والے کے پاس آ کر اللہ نہ لیا تو تم نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر بھی اور اس اللہ والے کا بھی، وقت تم نے بہت ضائع کیا، اگر تم نے اللہ والوں سے اللہ ہی کو نہ لیا، تجھی کو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، دنیا میں آ کے اللہ ہی کو نہ پایا ظالم، کتنے محروم ہے وہ آدمی جو اللہ کی محبت سے محروم چلا گیا، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے، تو وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پر رو، ڈرو اللہ سے، یہ مت سمجھو کہ ہمارے ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے عمرے کر لیے، ہر سال ہم جا رہے ہیں، اور یہ ارے بھائی اگر ماں قبول نہ ہوا تو کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ ہاں، اور ایک آدمی نہ ہو، نفل عمرے کر سکتا ہے نہ حج کر سکتا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے کہ کھڑا ہو کے تہجد گزاری کرے، لیکن دل شکستہ رکھتا ہے، روتا ہے، آؤ فغاں کرتا ہے اللہ کے راستے میں. فرمایا کہ حاجی صاحب فرماتے ہیں بس ہے اپنا ایک نالہ اگر پہنچے وہاں، اگرچہ کرتے ہیں بہت سے نالو فریاد ہم. ایک نالہ یعنی رونا، ایک آہ ہماری وہاں پہنچ گئی، کام بن گیا اس کا. جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بیٹھا ہے کچھ نہیں، اس کے بعد نہ عمرہ ہے نہ حج ہے نہ تہجد ہے نہ تلاوت ہے زیادہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بندہ بس فرائض واجبات کرتا ہے، سنت موقعہ پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ ہم ہیں، دیکھو ہم نے عمرے کیے ہوئے ہیں، حج کیے ہوئے ہیں، بڑے اکاڑ رہے ہیں، اور وہاں رجسٹر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. خدا نخواستہ، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اپنی اصلاح کرانی چاہیے کسی بڑے سے. جو نہیں کرا رہے بڑے گھاٹے میں رہیں گے، اور مرنے کے بعد پھر دنیا میں واپس آنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو ایک مٹھی داڑھی ہو گئی، مونچھوں کو بالکل برابر کرنا ہو گیا، اور سر پر انگریزی بال ہرگز مت رکھو. جانوروں کی نقل مت کرو، خدا کے واسطے جانوروں کی نقل مت کرو. جانور ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنمیوں کی نقل مت کرو. ان کے طریقوں کو اچھا مت سمجھو، دل سے بھی اگر اچھا سمجھا تو بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے. خدا کے دشمنوں کی شکلیں پسند کرنا، ان کی جیسی شکل بنانا، ان کے جیسے کپڑے اور لباس اور طور طریقے اور برتھ ڈے اور فلاں اور فلاں فلاں، اور شادی بیاہوں کے اندر ہندوؤں کی رسمیں بتیاں لگانا. اب تو یہ ربیع الاول کے زمانے میں بالکل ہندوؤں جیسا، کبھی صحابہ نے چلایا چراغ؟ کبھی کوئی مثال تو دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے عاشق تھے، ہاں، اور کتنا مال والے تھے. آپ چاہتے تو مدینے کی ہر ہر چپے پہ ایک چراغ جلا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، لیکن ایسا تو کوئی نہیں پایا جاتا، کوئی چراغ نہیں کیا گیا، کبھی کوئی ثبوت نہیں دے سکتا، کسی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. لیکن ہمیں جگہ جگہ یہ ہندوؤں سے رسمیں نکال لی ہیں، شادی میں چھوٹی چھوٹی بتیاں لگانا. وہ اپنے بتوں پہ مندروں پہ اس طرح سے کرتے ہیں، چراغ جلاتے تھے، اب بجلی کا زمانہ آ گیا تو اب بجلی جلاتے ہیں، پہلے چراغ جلتے تھے. یہ بتوں کے اوپر چڑھاتے تھے، بتوں کے اور مندروں کے اوپر یہ کرتے تھے، اور وہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ چراغ جلاتے ہیں گھروں کے اندر تو وہ کیا لکشمی دیوی آتی ہے، وہ دولت کی دیوی آتی ہے، نعوذ باللہ من ذلک. یہ عقائد ہم مسلمانوں کے یہ حال ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. تو ایک مٹھی داڑھی ہو گئی وہی، اور ٹخنا ٹخنا مت ڈھانکو. گناہ کبیرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی وعید فرما رہے ہیں تو کچھ بات ہے نا، چھوٹے گناہ پہ وعید نہیں آتی جہنم کی. فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اتنا حصہ ٹخنے کا ہے، ڈھکے گا اوپر سے آنے والے لباس سے، جہنم میں جلے گا. لہذا جب چل رہے ہو، کھڑے ہو، کسی وقت بھی ہمارا ٹخنا ڈھکا ہوا نہ ہو. بعض لوگوں کا پیٹ بڑھ جاتا ہے تو لنگی وغیرہ کوئی چیز نیچے آ جاتی ہے، تو اس بار بار دیکھتے رہو کہ کہیں ہمارا ٹخنا تو نہیں ڈھک رہا. قریب بھی نہ پہنچنے دو. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے قرآن پاک میں، تلک حدود اللہ فلا تقربوا، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ. جو حدود اللہ نے قائم کی ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، دور رہو اس سے. میرے مرشد فرماتے تھے جہاں دو ملکوں میں جنگ ہوتی ہے اس کی سرحد کے قریب والے سارے علاقے خالی کرا دیے جاتے ہیں کہ یہاں جنگ ہو رہی ہے تو آپ ذرا دور ہو جائیے، دور ہٹ جائیے، بارڈر سے دور کر دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کی بارڈر ہے، حدود ہے، اس سے دور رہو، ورنہ خدا نہ خواستہ ہلاک ہو جاؤ گے اس میں. تو قریب بھی نہ جانے دو، خوب اچھی طرح کھول کے رکھو ٹخنوں کو، اور نگاہوں کی حفاظت ہے. اس زمانے کا تو سب میں بار بار عرض کرتا ہوں، ہمارے مرشد کی پوری زندگی اسی کو بیان کرتے گزر گئی، اور یہی دیکھ رہے ہیں کہ جس نے نگاہ کی حفاظت نہیں کی، بڑے بڑے پہلوان پھسل گئے ہیں، داڑھی ٹوپی کے باوجود پھسل گئے ہیں. اور ابھی یہ قصہ عبرت کا سنا دیا کہ وہ سب پہلوانی کے باوجود بڑے مقتع چقتع پاک باز بنتے تھے، لیکن پھسل جاتے ہیں عورتوں کے چکر میں، اور پرانی بیوی کو چھوڑ کے، چار چار بچوں کو چھوڑ کے پاگل ہو گئے، اس کے پیچھے چلے گئے. اور مگر انجام کیا ہوتا ہے دنیا ہی میں پتہ چل جاتا ہے. ایک شخص نے اسی طرح کیا، چھ بچوں کی ماں کو چھوڑ کے چلا گیا، اور بیچاری اس کی خدمت کرتی تھی اچھا خاصا، وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ دوسری شادی کر لی، اور یہ بیچاری اس کو گھر سے نکال دیا، اور یہ بزبان حال روتی ہوئی گئی کہ ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانے بے آسماں دیکھ کر، اور پھر اس کے بعد جب وہ چونکہ صورت پرستی کی شادی تھی، عشق کی شادی تھی، یہ پڑ گئے بڑے میاں بیمار، جب بیمار پڑے تو اس کا پیشاب پیخانہ بستر پہ خطا ہونے لگا، وہ بھاگ گئی چھوڑ کے، اس لیے تھوڑی شادی کی تھی، مال کے لیے شادی کی تھی، بڑے میاں میں کیا رکھا ہے، یہ عورتیں بڑی مکار ہوتی ہیں کہ یہ مال کے لیے مال لوٹتی ہیں، تو مال لوٹنے کے لیے کرتی ہیں ڈرامے سب، وہ مال لوٹ لیا، بڑے میاں بستر پہ پڑ گئے اور چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب آخر چاروں ناچار پچھلی بیوی کو بلایا ہاتھ جوڑ کے، وہ بیچاری دن رات اس کی خدمت کر رہی ہے، پیشاب خانہ اٹھا رہی ہے، اس کی خدمت کر رہی ہے، خدا تعالیٰ سے توبہ کی، اس کے پیر پکڑ کے معافی مانگی تھی۔ یہ انجام ہو جاتا ہے میرے دوستوں، ظلم سے ہم باز آ جائیں اور اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ نگاہ کی حفاظت تمام نامحرموں سے اور جتنے نامحرم رشتے ہیں اور بازار والی عورتوں سب سے، اور خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم حلاوت ایمانی دیں گے، جو نظر کی حفاظت کرے گا ہمارے خوف سے ہم اس کو حلاوت ایمانی عطا کریں گے، یعنی حسن خاتمہ ہوگا اس کا، بیڑا پار ہو گیا اس کا، یعنی یہ کامیاب ہو گیا یہ آدمی، یہی کامیابی قطار و مدار ایمان پر خاتمہ ہے۔ تو اور دل کی حفاظت، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی چوریوں کو، خیانتوں کو، اور تمہارے دلوں میں جو باتیں چھپی ہیں سب کو جانتے ہیں، آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کی چوریوں کو، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ دل کی بھی حفاظت کرو، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا۔ ہر دم دل کی نگرانی جو ہے یہ معمولی آدمی کی بات نہیں ہے، معمولی آدمی کو کام نہیں ہے، یہ اللہ کے سچے عاشقوں اور اولیاء اللہ کا کام ہے، دل کی نگرانی کرتے ہوں کہ دل میں ہمارے کوئی شکل نہ بس جائے، کسی کوئی نگاہ ہم ڈالیں اور وہ شکل ہمارے دل میں آ جائے۔ ہر وقت نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں، بے ضرورت نگاہ نہیں اٹھاتے ہو، خدا تعالیٰ کے خوف سے، اور کہیں ہمارے دل میں تکبر تو نہیں ہے، کہیں ہمارے دل میں عجب تو نہیں ہے، کہیں حسد کا شکار تو نہیں ہو گئے، کہیں بدگمانی تو دل میں نہیں بھری ہوئی جس سے ہمارا دل سیاہ ہے، اور کہیں یہ تو نہیں، کہیں وہ۔ ہر وقت دل کی نگرانی رکھتے ہیں، صرف نگاہ کی حفاظت نہیں، صرف دل میں نامحرموں کے تصور سے حفاظت نہیں کرتے، بلکہ تکبر سے بھی اور بدگمانی سے بھی، حسد سے بھی، کینہ سے بھی، کینہ بھی آ جاتا ہے، انتقام لینے کا جذبہ، کسی کو حسد آ جاتا ہے، اور مدرسوں میں اور اساتذہ میں بھی وہ پیدا ہو جاتی ہے چیز، اور اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہم کو کہ کسی کے پاس نعمت کا دیکھ کر غمگین ہونا اور اس کے زوال کی تمنا کرنا کہ یہ چیز اس سے جاتی رہے۔ یہ کاروبار میں بھی ہو جاتا ہے، ہر شعبے میں، مسابقت میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتا ہے۔ اب بتائیے، دل میں حسد ہے، تہجد بھی ہے اور شراغ بھی ہے، واوین بھی ہے، پڑھنا پڑھانا بھی ہے، ساری نیکیاں کھائے جا رہا ہے حسد۔ اور فرمایا کہ حسد کرنے والا ہمیشہ غمگین رہتا ہے، ہمیشہ غمگین رہتا ہے، کبھی خوش رہ نہیں سکتا، مگر علاج کی توفیق نہیں ہے، بھرے ہوئے ہیں ہم، ڈوبے ہوئے ہیں ظلمتوں میں، گناہوں میں، علاج کی توفیق نہیں، سوچ رہے ہیں، پتہ نہیں کس وقت کا سوچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ذرا فرصت ہوگی، پھر ذرا ملیں گے پیر صاحب سے، اب کیا فائدہ، تو ملک الموت آئے لے گئے اور اب وہ آ گئے منکر نکیر، سوال جواب۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سوال جواب سے، بس اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دنیا ہی میں ہر گناہ سے بچنے والے ہم ہو جائیں، توبہ و استغفار کرنے والے ہو جائیں، اور ہمارا ظاہر بھی اللہ گناہوں سے پاک فرما دے اور باطن بھی گناہوں سے پاک فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ٹھیک ہے بھائی، دعا بھی کر دی، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ اگلے جمعے کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں چونکہ ماحول مختلف ہو جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، پتہ نہیں چلے گا، خلط ملط ہو جائے گا، اس سے مشابہت ہو جائے گی، تو مشابہت سے بھی منع فرمایا گیا ہے، بدعتیوں سے، مشرکین سے، یہود و نصارہ سے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بڑی زبردست عبرت کی بات ہے کہ محرم کا روزہ ایک رکھا کرتے تھے یہودی، 10 محرم کا، عاشورہ کا روزہ، زمانے قدیم سے رکھتے آئے تھے 10 محرم کا روزہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، لیکن جب وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہم 2 دن روزہ رکھیں گے، اب یا تو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا لے، اور یا پھر 11 محرم کا رکھ لے اگر 9 کا نہیں رکھ سکا. تو یہ کس لیے ہے؟ یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کی. عبادت میں بھی مشابہت سے بچا گیا ہے. دیکھیے مشابہت کتنی بری چیز ہے، اور ہم ان کے جیسے شکلیں بنا رہے ہیں، ان کے جیسے ہم سمجھ رہے ہیں اسے بڑی کامیابی ہے. ہاں دنیا میں تو آپ کو لوگ کہہ دیں گے واہ واہ، اب تو لوگ مرد بھی چڈیاں پہننے لگے ہیں، پہلے عورتیں ننگی ہو رہی تھیں ہماری، اب مرد بھی ننگے ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم کے پیچھے رہے، ہم تو ویسے اور آگے ہونے چاہیے. ابھی تو گھٹنوں تک بات آئی ہے کہ گھٹنے کھلنے لگے ہیں، آگے معلوم نہیں اور کیا کھل جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ مشابہت سے تو عبادت میں بھی بچا گیا ہے، عبادت کی میں بھی منظور نہیں ہے مشابہت، کہاں کہ یہ طور طریقوں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتہ چل جائے گا آنکھ بند ہوتے ہی سب یہ کھل جائے گا معاملہ، مگر فائدہ نہیں ہوگا کوئی. دنیا ہی میں سدھر جائے ہم، خدا اور رسول کی بات پہ بھروسہ کریں، اور گدوں کی جانوروں کی بات پہ اعتبار بالکل نہ کریں. اپنا جہنمیوں کے راستے پر نہ چلیں، خدا اور رسول کے راستے پر چلیں جو سیدھا جنت میں جاتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس
اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرنا ہے، بامراد دل میں نافع تھا.